الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد اللہ نے ہمارا اور آپ کا نام انسان رکھا. انسان کا نام یہ خود اللہ کا رکھا ہوا نام ہے جسے اللہ نے کائنات کا سردار بنایا ہو, جسے اللہ نے ساری مخلوق پہ اشرف بنایا ہو, ساری مخلوق پر اللہ نے قدرت دی ہو, اسے اللہ نے انسان کا نام دیا. آخر اللہ نے ہمارا اور آپ کا ایک کامن نام اللہ نے انسان کیوں رکھا؟ تو انسان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ انسان یہ انس سے بنا ہوا ہے اور انس کے معنی محبت کے آتے ہیں, الفت اور قلبی لگاؤ کے آتے ہیں, دلی لگاؤ, دل کے تعلق کو انس کہتے ہیں. اس میں اللہ نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا. پہلی بات کہ اے انسان ہم نے تمہارا نام انسان رکھا, اس لیے انسان رکھا کہ تمہارے اندر انس و محبت کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ محبت اور انس سب سے زیادہ اپنے خالق اور اپنے مالک سے ہونا چاہیے. تو اپنے خالق و مالک, اپنے بنانے والے, روزی اور طاقت و قوت دینے والے, اس خالق و مالک سے سب سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے ہم سب کا نام انسان رکھا. پھر اس کے بعد ہر انسان انسانوں کے درمیان رہے گا, ہر شخص ہر انسان انسانوں کے بیچ رہے گا, انسانی سماج میں رہے گا. تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ سماج میں رہنے والے ہر کوئی انسان ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہر کوئی جب انسان ہے تو ہر کوئی کے دل میں دوسروں کی طرف سے بھی ان سے محبت ہونا چاہیے. گویا ہمارا معاشرہ, ہمارا گھر, ہمارا خاندان ان سے محبت کے ساتھ ہو اور ہمارا دل اللہ کی ان سے محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں اللہ نے آخری امت میں بنایا, آخری امت میں اللہ نے شامل کیا. اس آخری امت میں ایمان لانے والے کو اللہ نے الگ سے نام دیا. اس امت کا اللہ نے ایک الگ سے نام دیا ہے. اور اللہ نے نام بھی کیا دیا ہے؟ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، پروردگار کے 99 نام ہیں. انہی 99 نام میں سے خود اللہ کا جو اپنا ایک صفاتی نام ہے، وہی صفاتی نام اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے. اللہ کا ایک نام المؤمن بھی ہے، المؤمن المہیمن. تو اللہ کا کہ جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ میں سے ایک نام کو لے کر اللہ تعالی نے ہمارا اور آپ کا نام مومن رکھا. مومن کے معنی ہی آتے ہیں امن والا، اطمینان والا، سلامتی والا. تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام بنا کر بھیجا ہے، امن کا داعی بنا کر بھیجا ہے، امن کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومن نام رکھا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کے تقاضے ہونے چاہیے. کیونکہ مومن ایمان سے بنا ہے تو تمہارے اندر ایمان کے تقاضے ہونے چاہیے. اور ایمان کا پہلا تقاضا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہے. بغیر اللہ کی اطاعت کے اور بغیر اللہ کی فرما برداری کے انسان مومن کامل نہیں کہلا سکتا. مرد ہو یا عورت، کامل فرما بردار اور کامل مومن کہلانے کے لیے اس میں اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے. پھر اطاعت اور فرما برداری کس انداز کی، چاہے خوشحالی کا موقع ہو یا تنگدستی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، صحت اور سلامتی ہو یا مرض اور پریشانی ہو، مال کی فراوانی ہو یا قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، جس طرح کی حالت ہو، ہر حالت میں انسان کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہے. ایک بہت ہی آسان سی مثال حضرات صحابہ کی زندگی ملتی ہے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور صحابہ دھیمے دھیمے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو آ گئے تھے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ماحول میں قید میں تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو رہائی دلانے والا، وہاں سے چھٹکارا اور بچاؤ دلانے والا نہیں تھا کہ اچانک حضرت ابو جندل کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو عمرے کے واسطے تشریف لا رہے تھے کہ اچانک حدیبیہ کے مقام پر، جو کہ مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں پر حضرات صحابہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. اہل مکہ اہل کفر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے مکے میں آ کر عمرہ کرنے سے روک دیا ہے. اب یہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بند کمرے میں ہیں، زنجیر میں ہیں، بیڑی لگی ہوئی ہے، مگر اب اس کمرے میں اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، پروردگار آپ کے پیارے نبی، 1400 حضرات صحابہ وہ مکہ مدینہ سے چل کر تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے. اللہ میں یہاں جھگڑا ہوا ہوں، اللہ مجھے کسی بھی طرح سے پیارے نبی کے قدموں میں پہنچا دے، کسی طرح مجھے رہائی دلا دے، میں ان کی چہرے انور کی زیارت کر لوں، ان کے سائے میں پہنچ جاؤں، اپنے نبی اپنے آقا کے قدموں میں جا کر سر کو ڈال دوں. اس طرح حضرت ابو جندل اپنے بند کمرے میں اللہ کے سامنے آہوزاری سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، تڑپتے رہے، پروردگار ٹوٹے ہوئے دلوں کا، غم زدہ دلوں کا آہوزاری والی آواز کو اللہ سنتا ہے، اور جو انسان بھی اللہ کے سامنے تڑپ کر آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر تمنا بنا کر کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بند کمرے میں ہیں، اللہ کی شان کہ ان کے پاؤں کی بیڑی ڈھیلی پڑ گئی، ہاتھ کی زنجیر کھل گئی، رات میں اندھیرا چھا گیا، بارش ہلکی ہلکی ہونے لگی، اطراف میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں جا کر سو گئے، ان کے گھر کے آگے سناٹا ہو گیا۔ کسی طرح جب بیڑی ہلکی ہو گئی تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے، اللہ نے دروازے کو بھی کھول دیا۔ اب وہاں سے 22 کلومیٹر کا فاصلہ کی مسافت، اسی بیڑی لگی ہوئی حالت میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا، اس طرح تڑپتے تڑپتے وہاں تک پہنچے۔ رات کا اندھیرا بھی ہے، راستہ ایک لیول پر نہیں ہے، نہیں معلوم کتنی دفعہ راستے میں گرے پڑے ہوں گے، کتنی دفعہ لڑکھڑائے ہوں گے، کتنی دفعہ ان کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوگی۔ ان تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حضرت ابو جندل وہاں سے مکہ مکرمہ سے دوڑتے کودتے آخر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ ایک طرف خیمہ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام الگ الگ اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1400 حضرات صحابہ کی جماعت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود ہے۔ وہاں پر مکہ مکرمہ کے دو شخص جو اس وقت تک ابھی ایمان کے دائرے میں نہیں تھے، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک ان کے لیے ہدایت مقدر نہ تھی، وہ دونوں کے دونوں اہل کفر کی طرف سے ترجمان بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کمپرمائز کی، مصالحت کی باتیں چل رہی تھی، بلکہ مصالحت کی باتیں لکھی جا چکی تھی، اور مصالحت یہ ہو رہی تھی کہ ابھی آپ اگرچہ مکہ کے قریب آ چکے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ چکے ہیں، مگر ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو بغیر عمرے کے یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے اس کو منظور فرما لیا، جبکہ تعداد حضرات صحابہ کی 1400 ہے، ہر صحابی کا ایمان پہاڑ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، چٹان سے زہید کہیں زیادہ قوی ہے، ہر صحابہ کے ایمان کا لیول پہاڑ کی چوٹی سے کہیں زیادہ اونچا ہے، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے اس فیصلے پر اپنے سر کو جھکا دیا کہ ٹھیک ہے، اتنا لمبا سفر طے کرتے ہوئے 300 سے زیادہ کلومیٹر چل کر آنے کے باوجود اگر ہم عمرے سے، کعبے کی زیارت سے محروم لوٹتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میرے نبی کا فیصلہ، میرے نبی کا مشورہ اگر ہے تو ہم واپس جائیں گے۔ دوسروں کا مشورہ فیصلہ یہ تھا کہ مکے سے کوئی بھاگ کر مدینہ جائے گا تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے سے کوئی مکہ جائے گا تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بالکل یک طرفہ کنڈیشن ہے، یک طرفہ شرطیں لگ رہی ہیں، مگر پیارے نبی کی نگاہ نبوت، آپ کی دور اندیشی، آپ کی حکمت عملی اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ ابھی سر دست فوری طور پر ابھی ہمیں صبر و تحمل کا موقع ہے، اب تو درگزر کا معاملہ ہے، صبر ہمیں کرنا ہے، ذرا برداشت کر لینا ہے، بظاہر ان کی باتوں کو مان لینا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ جو انسان بھی صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، بہت سی تکلیف دینے والی باتوں کو نگلیکٹ کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، پھر فتح، کامیابی اور عزت اللہ اسے ہی نوازتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی مستورات کے لیے یہاں پہ ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کی مستورات کو اگر گھر کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہو، کوئی دشواری آتی ہو، کسی کی طرف سے دل آزاری ہوتی ہو، کسی پر کام کا بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہو، تو اگر ہمارے گھر کی مستورات بھی صبر و تحمل سے کام لیں، عفو و درگزر سے کام لیں، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے ہٹا دیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شروع شروع کی تکالیف پر، صبر کرنے پر، تحمل کرنے پر، عفو و درگزر کرنے پر، ایک دوسرے کے معاملے کو معاف کرنے پر، ایک دوسرے کی دل آزاری کو اپنے دل سے نکال کر اپنے دل کو کشادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں وہ عزتیں عطا کرے گا، آنے والی زندگی میں اللہ راحتیں عطا کرے گا، آنے والی زندگی میں اللہ وہ خوشحالی عطا کرے گا، جس خوشحالی کا تصور، جس خوشحالی کا خیال وہ عورت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ آج کے زمانے میں کسی نے تحمل کیا، صبر کیا، آنے والے 5-10 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، کشادہ زردی سے کام لیا، ان کی باتوں کو ذرا نظر انداز کیا اور تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، کوئی وہاں تمہارے یہاں سے آئے گا ہم واپس کر دیں گے، میرے یہاں سے کوئی جائے گا تو واپس مت کرنا، ہمیں یہ منظور ہے۔ اور بھی بات شرطیں تھی۔ اب دیکھیں، اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں میں بیڑی ہلکی سی لگی ہوئی ہے، تڑپتے ہوئے، کودتے ہوئے، بدحالی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ نبی کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ وہاں پہ 2-3 کافر موجود تھے، جیسے انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو واپس کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو کمپرمائز ہو رہا ہے، مصالحت ہو رہی ہے، کنڈیشن اور شرطیں طے ہو گئی ہیں، مگر ابھی اس پہ سگنیچر نہیں ہوا، اس پہ سائن، اس پہ دستخط نہیں ہوئے، صحیح نہیں ہوئی ہے، لہذا ابھی تو ہم ان کو مدینہ لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو مکہ بھیجنا پڑے گا، ان کو مکہ بھیجنا پڑے گا، ورنہ یہ سارا معاملہ، سارا پیپر ہم ابھی پھاڑ دیں گے اور سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرح سے خیال آیا کہ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی مشقتوں سے، پریشانیوں سے، دشواریوں سے اور ظلم و ستم کی چکی سے نکل کر 22 کلومیٹر پوچھتے پھانتے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر سے واپس کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 صحابہ کرام کے چہرے کو مظلومانہ آنکھوں سے، فریاد رسی کی زبان سے دیکھا اور فریاد کرتے ہوئے کہا، یا معاشر المسلمین، یا معاشر المسلمین، عورت و المشرکین، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا مجھے ان مشرکین کے ساتھ دوبارہ لوٹا دیا جائے گا؟ جب یہ بات کہی تو اس میں سے ایک کافر اٹھا اور ایک تماچا ان کے چہرے پہ لگا دیا۔ حضرت کے صحابہ دیکھ کر حیران رہے، وہ 2 یا 3 تھے، یہاں 1400 حضرت صحابہ تھے، مگر اس کے باوجود حضرت صحابہ نے دیکھا کہ پیارے نبی کا اشارہ یہ ہے، اس وقت ہمیں کشادہ ظرفی، صبر و تحمل، عفو درگزر کا معاملہ کرنا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ صبر جتنا ہوگا، تحمل جتنا ہوگا، عفو درگزر جتنا ہوگا، ایک دوسرے کی بات پر خاموشی جتنی زیادہ ہوگی، اللہ کی طرف سے کامیابی اور فتح یابی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ چنانچہ صحابہ خاموش رہ گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب کی نگاہوں سے حضرت صحابہ کو دیکھا، گویا خاموش زبان سے فریاد کی کہ میری حفاظت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت ابو جندل سے خطاب کیا، یا ابا جندل اس پر والتحتسب، اے ابو جندل ذرا اور صبر کر لو، ذرا اللہ سے اس صبر پر، تکلیف کے برداشت کرنے پر اجر و ثواب کی امید لگا دو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ چھٹکارے کے راستے نکالے گا، آسانی اور سہولت کے راستے نکالے گا۔ اتنا کہنا تھا پیارے نبی کی زبان سے، اتنا سننا تھا پیارے آقا کی زبان سے، کہ ایک دم سے حضرت ابو جندل نے کہا، پیارے نبی اگر آپ کا حکم ہے، پیارے آقا اگر آپ کا ارشاد ہے، تو وہ جندل دوبارہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہاں تو ہمیں اشارہ ملتا ہے کیسے تکلیف کے ماحول میں، پریشانی کے ماحول میں، دشواری کے ماحول میں، پھر بھی وہ تیار ہیں کہ پیارے نبی کے اشارے پر اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. ہو سکتا ہے پیارے نبی کے فرمان پر ہم چلے جائیں، ہو سکتا ہے پیارے آقا کی باتوں پر ہم ان کے حوالے ہو جائیں، ہو سکتا ہے تکلیف اور ہو جائے، مصیبت اور پڑے، مگر وہ مصیبت وہ تکلیف کم ہے پیارے نبی کی باتوں پر اطاعت، فرما برداری، اطاعت گزاری پر اللہ مجھے وہ دے گا، اتنا عطا کرے گا جتنا کہ میرا وہم و گمان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہے ایمان کے تقاضے کہ جب ایمان اللہ نے دیا اور ہمارا اور آپ کا نام مومن رکھا، تو اس مومن نام رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے آپ سے ایمان کے تقاضے کا مطالبہ کیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا ایمان قوی ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارے ایمان کے اندر کمزوری نہ ہو. لہذا تجھے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، قوی بنانا ہے. اللہ کی ذات سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہی ملتا ہے، اللہ کے اشارے سے کائنات چلتی ہے، اللہ کے اشارے سے ہدایت ملتی ہے. لہذا تمہارا ایمان اور تمہارا یقین پروردگار کی ذات کے ساتھ بہت ہی بلند ہونا چاہیے. حضرت ابو ریحان ایک صحابی ہیں، دریائی سفر کر رہے تھے، دریائی سفر کر رہے تھے، ان کے پاس کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کشتی کے اندر وہ اپنی کاپی بنانے لگے، ایک کاغذ دوسرے کاغذ کو جوڑ جوڑ کر وہ کاپی بنانے لگے. کاپی بناتے ہوئے ان کی سوئی دریا میں گر گئی، ان کی سوئی دریا میں گر گئی، کاپی بنا رہے تھے. اچانک کہتے ہیں اے دریا کی مچھلیاں، میں اللہ کا غلام ہوں، اے دریا کی مچھلی میں اللہ کا غلام ہو اور تم بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہو. اللہ کا غلام اس سے کہتا ہے کہ میری سوئی جو بطور امانت کے ہے، اس امانت کو تم واپس کر دو. آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات، آج اگر ہم نے اور آپ نے کوئی انسان دریا کے پاس کھڑا ہو کر یہ کوئی بات کہے گا تو سننے والے کہیں گے شاید مجنو ہو گیا. دیکھو حضرات صحابہ ہیں، حضرات تابعین ہیں، جن کا ایمان و یقین اللہ کی ذات پر اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر اگر ہم کسی مخلوق سے اگر کوئی بات کہیں گے، وہ مخلوق کو اللہ حکم دیں گے، تو وہ مخلوق ہماری فرما برداری پر آ جائے گی، ہماری بات کو مان لے گی. چنانچہ مشی نکلی اور اپنے منہ میں لے کر ان کی سوئی کو باہر دیا. حضرت ابو ریحان نے اس سوئی کو لے لیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان و یقین کا مضبوط سے مضبوط ہونا یہ اللہ کی ذات سے انسان کے تعلق کو بڑھاتا ہے. تو ایمان و یقین کا پہلا تقاضا کہ ایمان و یقین کے تقاضے پر ہم کو چلنا ہے، اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. اب یہ اطاعت و فرما برداری کس انداز میں ہو، یہی میرا موضوع ہے ابھی کا، اسی میں ہم یہ بات کو ختم کریں گے کہ اللہ نے مومن نام رکھا، اللہ نے ہم سے آپ سے ایمان کے تقاضے کا مطالبہ کیا، اور ایمان کے تقاضے میں سب سے پہلے اطاعت و فرما برداری ہے. تو اب یہ اطاعت و فرما برداری کس انداز میں ہونا چاہیے؟ ایک ہے سرسری طور پر کسی بات کو مان لینا، اور ایک ہے دل کی گہرائی سے، دل کے جذبات، دل کی محبت، دل کے لگاؤ سے کسی چیز کو مان لینا. دونوں میں فرق ہے. ایک آپ کا گہرا دوست آپ کی کسی بات پر عمل کرتا ہے، اور ایک مزدور بھی آپ کی بات پہ عمل کرتا ہے. یقیناً دونوں کے عمل میں آپ کو فرق نظر آئے گا. وہ مزدور جو مزدوری کے خاطر آپ کی بات پہ صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، پسینے بہا رہا ہے، پھر اس کے کام کا انداز کچھ اور ہوگا. اور جو گہرا اور مخلص آپ کا خیرخواہ اور ہمدرد دوست ہوگا، اس کے کام کا انداز کچھ اور ہوگا. گھر میں امی اگر روٹی پکاتی ہے اس کا انداز الگ ہے، اور پیسے لے کر کام کرنے والی اگر روٹی پکاتی ہے اس کا انداز کچھ الگ ہے. جس طرح دنیا کے کام میں فرق نظر آتا ہے، اسی طرح جو عبادت ہے، جو اطاعت ہے، اس عبادت اور اطاعت کے اندر بھی فرق نظر آتا ہے. کچھ تو وہ عبادتیں ہیں جو عبادت عبادت تو ہے، فرما برداری تو تو ہے مگر وہ عبادت وہ فرما برداری دل کی واضحانہ دل کی محبت بھرے انداز کے خالی ہے. انسان سرسری طور پہ عمل کر لیتا ہے, سرسری طور پہ نماز و تلاوت کی پابندی کر لیتا ہے, اور ایک انسان ایک عمل کرتا ہے مگر اس عمل میں محبت کا بہت سا حصہ شامل ہے, محبت کی ادائیں اس میں شامل ہیں, محبت کا رنگ اس میں شامل ہے, محبت کی کیفیت اس عمل میں شامل ہے. اب دونوں عمل کی کیفیت بدل جاتی ہے, دونوں کا انداز بدل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا مدرسہ قیامت کب آئے گی, سوال ہے قیامت کے بارے میں, قیامت کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی اس کا جواب دینے کے بجائے آپ نے فرمایا تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ سوال ہے قیامت کے بارے میں. آپ نے یہ کہا کہ اچھا قیامت کس دن آئے گی یہ سوال کرتے ہو, اس سے پہلے اس سوال کا جواب دو کہ جس قیامت کا سوال تم کر رہے ہو اس یوم قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے, تمہارے پاس اعمال کیا ہیں, تیرے پاس ذخیرے حسنات کیا ہیں. صحابی بڑے ہوش مند ہوتے ہیں, صحابی نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس عمل کو میں پیش کر سکوں کہ قیامت کے میدان میں میں اس نے اس عمل کو میں پیش کروں کہ میرے اللہ میری نجات, مغفرت, تیرا قرب, تیری جنت, تیری رضا کے خاطر میں یہ عمل لے کر آیا ہوں, یہی عمل میری نجات کے لیے کافی ہے, یہی عمل جنت کے لیے کافی ہے, میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے. یاد رکھیں یہاں ہمیں آپ کو پیغام ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایک ایک عمل, صحابہ کرام کا ایک ایک صدقہ صدقہ, صحابہ کرام کی ایک ایک نماز ہماری ہزاروں نماز سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ افضل ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس کھجور کی دانے لے کر آئے, بعض لوگوں نے بعض منافق نے مذاق اڑایا تو آپ نے فرمایا ارے میرے صحابی جب ایک کھجور کا دانا صدقے کے طور پر لے کر آتے ہیں وہ ایک صدقہ اللہ کے یہاں احد پہاڑ سے کہیں بڑا ہوا ہے. صحابہ کرام کا عمل, ان کی نیکیاں, اس کا کیا کہنا, پھر بھی وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. اس سے ہمیں آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے, اللہ اپنی محبت اور عنایت سے ہمیں جو کچھ نیکی کی توفیق دیتا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نماز اور تلاوت کی توفیق دیتا ہے, خواتین و مسکرات سے بھی میں کہوں گا کہ جو بھی نیکی کی توفیق ہمیں اور آپ کو ملتی ہے, چاہے حج کا موقع, عمرے کا موقع, یا نماز کا موقع, یا تلاوت کا موقع, یا اللہ کے راستے میں اپنا مال لگانے کا موقع, یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع, تین دن ہو یا ایک چلا ہو یا چار مہینے یا سال ہو, جو بھی عمل کا موقع ہمیں اور آپ کو ملتا ہے یا اللہ کی توفیق سے ملتا ہے, ہماری نظر, ہماری نگاہ, ہمارا خیال اپنے عمل پر نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم پر ہو. وہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے یہ اس کا فضل و کرم, اس کا احسان ہوگا, اور اگر وہ پروردگار ہمارے عمل کو قبول نہ کرے یہ اس کا عدل ہوگا, ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہو سکتا. اس کی شان اتنی بلند ہے, اس کی عظمت اتنی بلند ہے, اس کی بڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی بلندی اس کی عظمت کے سامنے ہمارا تو کوئی سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. جب صحابی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے, میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے, میرے پاس کچھ عمل نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ عمل میں نے قیامت کی تیاری کے لیے کیا ہے, تو پھر ہم اور آپ اپنے اعمال پر کس طرح بھروسہ کریں, اپنے اعمال پہ کس طرح اعتماد کریں. اور آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا کوئی عمل ہم کرتے ہیں, تھوڑا سا صدقہ دے دیتے ہیں, مال خرچ کر دیتے ہیں, دس جگہ اس کا ایڈورٹائز کرتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے دس جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں میں اتنا قرآن ختم کر لیا, میں تو اتنا یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں. نہیں نہیں, اپنے اعمال کو کسی بندے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اپنے عمل کو ظاہر کرنے سے کبھی کبھی وہ عمل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. صحابی رسول ہونے کے باوجود, پیارے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود, پیارے نبی کی محفل میں بیٹھنے کے باوجود، پیارے نبی کی محفل میں دین کی باتوں میں شرکت کے باوجود فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا، میرے پیارے نبی، میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، میرا دامن خالی ہے، میرا دفتر خالی ہے، میرا نام عمل خالی ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ ایک بات یہ ہے کہ مجھے صرف اور ایک عمل ایسا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ مجھے اللہ اس کے پیارے نبی سے محبت ہے. بس یہ عمل میرے پاس ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اللہ سے محبت ہے میرے دل میں، پیارے نبی سے محبت ہے میرے دل میں. اب ذرا اس محفل کو، اس مجلس کو اپنے ذہن میں رکھیے. سوال ہے قیامت کے بارے میں، پیارے نبی کا سوال ہے تیاری کیا ہے. پھر وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس کوئی تیاری نہیں سوائے محبت الہی اور محبت رسول کے. اب اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، جبرائیل امین تشریف لاتے، اور جبرائیل امین تشریف لا کر کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس محفل میں قیامت کا سوال ہے تو قیامت کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی. آپ نے پوچھا کہ تمہارے اعمال کیا ہیں تو اعمال کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی. یا اس صحابی نے کہا کہ میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو محبت رسول اور محبت الہی کی فضیلت کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی. وہ ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اشارہ ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. محبت اس وقت معتبر ہے جبکہ اللہ کی اطاعت ہو، پیارے نبی کی اطاعت ہو، اس وقت محبت کا اعتبار ہوگا. اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب یہ محفل ہے محبت کی تو اس میں اشارہ کر دیا، اے میرے بندو تم اللہ کی اطاعت کرو، مگر اس اطاعت میں محبت شامل ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اس نبی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت شامل ہونی چاہیے. گویا وہ عبادت چاہیے، وہ اطاعت چاہیے، وہ فرمانبرداری چاہیے، وہ فرمانبرداری چاہیے جس عبادت، جس اطاعت، جس فرمانبرداری میں محبت کا رنگ شامل ہو، جس میں محبت کا حصہ شامل ہو، جو محبت عاشقانہ انداز میں ہو، جو عمل عاشقانہ انداز میں ہو، جو عمل والہانہ انداز میں ہو. جب والہانہ انداز ہے انسان سجدے میں جائے گا تو سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں چاہے گا. جب والہانہ انداز ہوگا تلاوت کرتا ہوگا، جی چاہے گا کہ میں اور تلاوت کرتا رہوں. باہر سے آواز آ رہی ہے، کام والے بلا رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جانے کا وقت ہوتا جا رہا ہے، مگر اندر سے دل رنجیدہ ہو رہا ہے، ہائے ہائے مجھے تلاوت کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، مگر جی چاہتا ہے میں تلاوت کرتا رہوں. تو تلاوت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، قائدے میں بیٹھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، اگر محبت کا عنصر، محبت کا حصہ اگر شامل ہے اور جانے کا اٹھنے کا وقت اگر ہو گیا تو اندر سے دل پکار رہا ہو، ضمیر آواز لگا رہی ہو، ارے اور تھوڑا پڑھ لو، اور تھوڑا پڑھ لو، اور تھوڑا کر لو، سجدے میں گئے ہو 3 تسبیح کے بجائے 5 پڑھ لو، 5 کے بجائے 11 پڑھ لو، 11 کے بجائے 15 پڑھ لو. کیا جلدی بچی ہے کہ سجدے سے اپنے سر کو اٹھا لو. یہ محبت کی ادائیں جب شامل ہو جاتی ہیں عبادت کے اندر تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، تلاوت دیر تک ہوتی ہے، ذکر و اذکار میں مزے آنے لگتے ہیں، تو انسان کو اٹھنے کا جی نہیں چاہتا. ایک واقعہ مشہور معروف ہے، ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. اس کے غلام نے کہا کہ میں ذرا مسجد سے آ رہا ہوں. اس کے نکلنے میں دیر ہو گئی، اس نے آواز لگائی، ارے نکلتے کیوں ہیں، آتے کیوں ہیں؟ یہ غلام کہتا ہے کوئی آنے نہیں دیتا، نکلنے نہیں دیتا. تو اس کے آقا کو غصہ آیا، کون ہے جو نکلنے نہیں دیتا؟ یہ غلام کہتا ہے وہی ہے جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا، مطلب یہ ہے جس اللہ نے مجھے محبت کی نظر سے دیکھا ہے اور جس کے لیے میرے دل میں محبت آ گئی ہے، اب جب میں بیٹھا ہوں تو یہاں سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا. اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں جب شامل ہوتی ہے تو عبادتوں کا رنگ بدل جاتا ہے، عبادت کا انداز بدل جاتا ہے، سجدے میں محبت کے آنسو آنے لگتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے انسان کی آنکھیں جب دبا جاتی ہیں، دعا کرتے کرتے انسان کی آنکھیں جب دبا جاتی ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ ذرا اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں کہ جس اللہ نے ہمیں آپ کو دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہو، علماء کرام کی محنتوں سے ہو، علماء کے بیانات سے ہو، علماء کی محفلوں سے ہو، اپنے گھر میں بڑوں بڑوں بڑی مائیں اور ماں باپ کی محنتوں سے ہو، جس اللہ نے ہمیں آپ کو دین دیا ہے، اور جس اللہ نے دین کا لباس دیا ہے، اور جس اللہ نے دین کی شکل صورت دی ہے، اور جس اللہ نے عمل کی کسی نہ کسی درجے میں ہمیں آپ کو توفیق بخشی ہے، ذرا اس سب ہو جانے کے بعد کیا ہمارا اور آپ کا عمل کسی طرح ہوتا رہے گا؟ نہیں۔ ذرا جس طرح دنیا کی ہر چیز میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی کوالٹی کو ذرا اچھا سے اچھا کرتے ہیں، گھر جیسا ہے اسے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لباس جیسا ہے اسے بہتر پہننے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی جیسی ہے اسے اچھی لینے کی کوشش کرتے ہیں، فرش جیسا ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح زمانہ گزرتا جا رہا ہے، آگے کو بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر رہن سہن کی چیزوں کی کوالٹی اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو پھر کیا مطلب؟ کیا ہماری عبادتیں، کیا یہ ہماری تلاوت، کیا یہ ہمارا ذکر، کیا یہ ہماری تسبیحات، کیا یہ ہمارے استغفار، کیا یہ ہمارے درود پاک، ہمارے صلاۃ و سلام، کیا یہ ہماری نیکیاں کیا اسی طرح ہوتی رہیں گی جس طرح ہم آج سے دو چار پانچ سال پہلے خوش انداز میں کرتے رہے؟ نہیں میرے دوستو، وقت آ گیا ہے کہ ہم اور آپ ایسی عبادت پروردگار کے سامنے کریں، ایسا سجدہ پروردگار کے سامنے کریں، ایسی تلاوت پیارے اللہ کو سنائیں، اپنے اللہ کے سامنے اس زبان سے استغفار کریں کہ پیارے اللہ، وہ عبادت، وہ سجدہ، وہ تلاوت، وہ استغفار، وہ صلاۃ و سلام پیارے اللہ کو پسند آ جائے، محبت کا رنگ اس میں شامل ہو جائے۔ جب محبت کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا اثر دوسری مخلوق پہ بھی پڑتا ہے، دوسری مخلوق پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کسی نے ایک پوپٹ ہدیے میں دے دیا، وہ پوپٹ ان کے پاس رکھتا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے ہیں، ان کے ہاں ذکر کی مجلس رکھتی تھی، صالحین آتے تھے اور بڑے والہانہ انداز میں وہ ذکر کرتے تھے، بس ایک پورا ایک ماحول بن جاتا تھا، یوں لگتا تھا کہ اللہ کی محبت برس رہی ہو، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہو، اور سارے صالحین ایک ولی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مح ہو چکے ہوں۔ ایک پرتیز منظر ہوتا تھا، دلوں کو ہلا دینے والی مجلس ہوتی تھی، اس کا اثر اس پوپٹ اس طوطے پر بھی ہوا، وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگا۔ ایک دن زبان حال سے اس طوطے نے کہا کہ جنید بغدادی، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، احباب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور میں تو اکیلا ہوں، میں تو اکیلا ہوں، پوپٹ ہوں میں اکیلا ہوں، میں بھی اگر اپنے کٹمب میں اپنے دوستوں میں رہوں تو میرا بھی جی لگتا رہے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے چھوڑ دیا، چھوڑ تو دیا، کھو تو دیا اسے پیلے سے، لیکن روزانہ جب ذکر کی محفل لگتی تھی، ایک والہانہ، ایک عاشقانہ، ایک محبت بھرے ادا اور محبت بھری کیفیت کے ساتھ سارے لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو وہ پوپٹ وہ توتا بھی آتا تھا، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ، جس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنا سر ہلاتے وہ بھی اپنا سر ہلاتا تھا، وہ اندر اندر وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، وہ بھی اللہ کی محبت کا دیوانہ تھا۔ اللہ کی شان، ایک زمانہ گزر گیا جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو انتقال کے دن بھی وہ آیا، اب دیکھا کہ پورا ماحول سناٹا ہے، ماتم ہے، سوگوار بنا ہوا ہے، ایک طرف ہر ایک چہرے پر اداسی ہے، تو سمجھ گیا دیکھیے اب اس پوپٹ اس پرندے کو اس والہانہ عاشقانہ محبت بھرے ذکر والی مجلس کے چھوٹ جانے کا غم اتنا ہوا، اتنا غم ہوا کہ اس طوطے کو سمجھ میں آیا اب یہ زندگی زندگی کیا ہے۔
اب یہ رات و دن، یہ رات و دن کیا ہیں جس میں ہمیں محبت بھری مجلس نہ ملے گی؟ اس غم میں وہ توتا کبھی اس دیوار سے ٹکراتا، کبھی اس پلر سے ٹکراتا، ٹکراتے ٹکراتے وہ پوپٹ وہ توتا گرا، اور اسی ماحول میں حضرت کی خانقاہ میں اس توتے اس پرندے کا انتقال ہو، اس محبت میں اس کا انتقال ہوا۔ اس زمانے کے علماء نے، عام انسانوں نے نہیں، اس زمانے کے علماء نے کہا کہ یہ پوپٹ یہ پرندہ اللہ کی محبت کا مارا ہوا ہے، ایک ولی کی محبت میں جان دینے والا ہے، لہذا اس کی بھی قبر بنائی جائے، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جو قبر تیار ہو، اس قبر کی پائنٹی میں، اس قبر کی پائنٹی میں ایک سوراخ بنا دیا جائے، اسی سوراخ میں اس پوپٹ اس پرندے کو بھی دفن کر دیا جائے۔ یہ علماء کے مشورے سے ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ایک پرندہ اگر والہانہ انداز میں، محبت بھرے انداز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ولی کے قدموں میں جگہ پاتا ہے۔ ایمان والے اگر نبی کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اگر اللہ کا ذکر کریں گے، وہ پاک پروردگار نبی کے قدموں میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، وہ پاک پروردگار عرش کے سائے نصیب کریں گے، وہ پاک پروردگار نبی کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب کریں گے۔ مگر شرط تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس عمل میں، اس عبادت میں پیارے اللہ کی محبت شامل ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، اور جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، جب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی امیر بن کر چلتے تھے، امیر لشکر، امیر بن کر چلتے تھے۔ اور عجیب اللہ کی شان، جہاں جہاں وہ امیر بن کر گئے، اسلام سے پہلے، اشارہ سمجھ جائیے گا، اسلام سے پہلے جہاں جہاں وہ امیر بن کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور ایمان لانے کے بعد جس جس جماعت کے ساتھ امیر بن کر گئے وہاں کامیابی ملی۔ ظاہر بات سے نام کتنا ان کا روشن ہوا، ان کا نام کتنا روشن ہوا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو امیر بنانے سے منع کر، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت لے کر گئے، صحابہ کرام کی جماعت لے کر گئے، راستے میں ہیں، خط پہنچتا ہے، آپ کو ہم نے امیر سے بدل دیا ہے، اب آپ عام صحابہ کی طرح ایک جماعت میں شامل ہو جائیے اور اپنا سارا کچھ اختیار بڑا صحابی کو دے دیجیے۔ اتنا بڑا انسان جو زمانے کفر میں بھی اپنے کافرانہ جماعت کا امیر بن کے چلتا رہا، زمانے اسلام میں بھی امیر بن کر چلتا رہا، لیکن جب خط ملتا ہے بڑے ہی خوشنودی کے ساتھ، بشارت کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ انہوں نے ان کے حوالے کر دیا کہ اب آپ امیر ہیں، میں نہیں ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا خالد بن ولید، خالد بن ولید یہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ شکن نہیں آیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس اللہ کی محبت میں پہلے میں امیر بن کے چلتا تھا، اسی اللہ کی محبت میں اب میں ان کے ماتحت بن کے چل رہا ہوں، میرے دل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوگا، جب دل میں اخلاص و للہیت ہو، جب دل انسان کا صاف اور ستھرا ہوگا۔ یہ دلوں کی صفائی، یہ دلوں کی ستھرائی، یہ دلوں کی پاکیزگی، یہ دلوں کے اندر اچھائی، یہ دلوں کے اندر نورانیت، یہ دلوں میں رکھتی، دلوں کے اندر روحانیت، یہ کب آتی ہے؟ جب انسان والہانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں پیارے اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے دلوں کی صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے، ہمارے سارے اعمال میں محبت کا رنگ آ جائے، ہمارے سارے اعمال میں عشق و وفا کا انداز آ جائے، ہمارے سارے اعمال کے اندر ایک خاص کیفیت آ جائے۔ اس کے لیے اللہ والوں نے طریقہ بتایا، تھوڑی دیر صبح و شام پیارے اللہ کا ذکر والہانہ محبت بھرے انداز میں کر لیا کرو، تھوڑے بھی سن کرتے رہو گے تمہارے دل میں محبت کا پیمانہ بڑھتا جائے گا، تمہارے دل میں محبت کا حصہ بڑھتا جائے گا، یہی محبت کا حصہ تمہارے دل میں ذکر کی برکت سے بڑھتا جائے گا، تب تمہارے سارے اعمال کے اندر محبت کا رنگ آ جائے گا۔ اب تم جماعت میں جاؤ گے، تمہاری جماعت میں نکلنا، ایک قدم تمہارا چلنا، اپنے ساتھیوں کو دعوت کا دینا، کسی کے استقبال کے لیے کھڑا رہنا، اور یہ طے کر جائے جائے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کھانا پکانا ہے، جو عمل جس انداز کا مل جائے گا محبت بھرا دل ہوگا تو دل کے اندر کوئی سکڑن نہیں ہوگی بلکہ دل خوش ہوتا جائے گا، وہ سمجھے گا کہ دعوت دینے میں جو مجھے اجر و ثواب ملے گا، پانی پلانے میں مجھے وہی اجر و ثواب ملے گا، استقبال میں مجھے وہی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر طے ہو جاتا ہے کہ تمہیں راتوں کو جاگنا ہے تو جاگنے میں مجھے وہی ثواب ملے گا، اور طے ہوتا ہے مجھے کھانا پکانا ہے تو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ کھانا پکانے میں بھی ہمیں اللہ اجر و ثواب دے گا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو کام کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والی خواتین اور مستورات ان کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک عورت ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ کام کرتی ہے، وہ سوچتی ہے میں یہ گھر کی زندگی گزارنا ہے تو کام تو مجھے کرنا ہی ہے، کھانا تو مجھے پکانا ہی ہے، کپڑے کی صفائی گھر کی صفائی تو مجھے کرنی ہے کیونکہ مجھے گھر میں رہنا ہے اور میری یہ اخلاقی ذمہ داری۔ لیکن جب ایک عورت پیارے اللہ کی ذکر کرتی ہے، پیارے اللہ کا ذکر کرتی، محبت کا حصہ اس کے دل میں آنے لگتا ہے، اب اس کے کام کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ کام اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے کام کرنا ہے، اب وہ اس لیے کرتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہوگا، میرے اللہ مجھے اجر ثواب عطا کریں گے۔ میں اگر کسی بچے کو پانی پلاتی ہوں، میں اپنے ساتھ کی خدمت کرتی ہوں، یا میں اپنی بہو کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہوں، یا اپنی ننت کے ساتھ میل محبت سے رہتی ہوں، یا گھر میں کسی کی بات کرنی کہنے کو میں برداشت کرتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں کہ میرا اللہ اس سے راضی ہوگا، میرا اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اب دیکھیں دل میں جو اللہ سے لگاؤ بڑھا، دل میں اللہ سے تعلق بڑھا، دل میں اللہ کی محبت آئی، دل میں صفائی ستھرائی ذکر کی بنا پر آئی، تب اس کے گھر میں رہن سہن کا، کام کرنے کا، بول چال کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب اس عورت کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی زمین صاف اور ستھری ہو جاتی ہے، اور اگر دلوں پر گناہوں کے کیل کانتے ہوں، دلوں پر گناہوں کے دھبے ہوں، دلوں میں بڑائی ہے، دل کے اندر عجب ہے، دل کے اندر اپنے آپ کو بڑاپن سمجھنا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر اسی بڑاپن کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کے اندر دل شکنی ہوتی ہے، اختلاف ہوتے ہیں۔ تو گھروں کے اختلاف کے مٹنے کا اور گھر میں بے پناہ محبت بھرے ماحول کے بنانے کا بڑا آسان سا راستہ یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی ذرا اپنے دل پر محنت کر لیں، اپنے دل پر اللہ کی محبت کو اتار لیں، اپنے دلوں میں روحانیت اور نورانیت کو لے آئیں، تو انشاءاللہ ان کی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہوتی ہے اور ہماری عبادت کا رنگ بھی بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اسی طرح اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عبادت اور وہ اطاعت عطا فرمائے جس میں محبت کا رنگ شامل ہو، جس سے محبت کی ادائیں ٹپکتی ہوں۔ ہم جب نماز میں ہوں تو ہمارا جی نماز میں لگا ہوا ہو، آج ہم نے دل پر ہاتھ رکھیں، اگر ہمارے امام صاحب نے 5 دفعہ کے بجائے 6, 7, 8 دفعہ اگر تسبیح سجدے میں پڑھ دیا تو کتنے ایسے دل ہوتے ہیں جسے بار بار خیال آنے لگتا ہے امام صاحب اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں، کتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو خیال آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قانونی سجدہ کر رہے ہیں۔ آمر میں 3 دفعہ سبحان پڑھنے سے، سبحان اللہ پڑھنے سے ہمارا سجدہ ہو جاتا ہے، تو ہمارا سجدہ بھی گویا قانونی بن گیا، حالانکہ ہمارا دل اور خوش ہوتا جائے خوش ہوتا جائے۔ امام صاحب نے تسبیح بڑی لمبی پڑی ہے، آج مجھے بڑا اچھا موقع ملا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں پر ذرا محنت کریں، اپنے دلوں کو ذرا بنائیں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو لائیں۔ یہی محبت الہی کو بڑھانے کے لیے اولیاء کرام نے ذکر کا جو طریقہ بتایا ہے کہ اولیاء کرام کے بتائے ہوئے ذکر کے بتانے کے مطابق جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی دل کی دنیا جلدی بدلتی ہے، دل کے حالات اچھے ہوتے ہیں، امام ہے اس کی امامت اچھی ہوتی ہے، مدرس ہے اس کی تدریس اچھی ہوتی ہے، داعی ہے اس کی دعوت میں اور رنگ آ جاتا ہے، اور ایک گھر کا ایک شوہر ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، باپ ہے اس کا انداز بدل جاتا ہے، ماں اور ساس ہے اس کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کا تعلق دل کی دنیا کے بدلنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی دنیا کو بدلنے اور دلوں کو پاک و صاف کرنے اور اپنی محبت کی اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اس طرح بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، پورے شوق پوری رغبت کے ساتھ
اب ہمیں تھوڑی دیر اپنے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو ہمیں تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے. اس تھوڑی دیر ذکر میں اس خیال کریں گے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے. وہ ذکر جو والہانہ کہلاتا ہے, عاشقانہ کہلاتا ہے, محبت والا کہلاتا ہے, یہ وہ ذکر بنتا ہے جس میں پورا خیانت اللہ کی طرف ہے. خیال یہ ہو کہ ہم عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا پیارا اللہ عرش پہ ہے, میرا پیارا اللہ سن رہا ہے, میں پیارے اللہ سے کہہ رہا ہوں, پیارے اللہ سے کہہ رہا ہوں. چھوٹا بچہ امی کہتا ہے, اس کا پورا دھیان امی کی طرف ہوتا ہے. ابو ویسے دو, اس کا پورا دھیان ابو کی طرف ہوتا ہے. ہم اپنے پیارے اللہ کو پکاریں, بولیں, بار بار بولیں اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہ ہو بلکہ پیر کی دور کی طرف بولتے رہیں, اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے. لہذا جب بھی تھوڑی دیر آپ ذکر کریں اور خاص طور پہ آتی تو پورا کا پورا دھیان ہمیں جمانا ہے, پورا اٹینشن ہمیں بنانا ہے. ہم اپنے اللہ کے سامنے بیٹھے, میرا اللہ سن رہا ہے, میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں, اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں, اور جب جب کہہ رہا ہوں تب تب میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے. اسی طرح ہمیں اس وقت ذکر کرنا ہے. یہ نہ دیکھیں کون کیسے ذکر کر رہا ہے, میرے آزو بازو والے کس آواز میں بول رہے ہیں. ہمیں تو اپنے پیارے اللہ کو محبت کی زبان سے کہنا ہے. یقین جانے جو اس تصور کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دل میں محسوس ضرور ہوتا ہے. کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے دل میں پتھر پڑا تھا, دل میں گیلہ لگی تھی, دل کھل گیا, دل ہلکا ہو گیا. مگر یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم پورا اٹینشن, پوری توجہ, پورا دھیان اللہ کی طرف جمائیں. یہ رسمی طور پہ نہ کیجیے, اس لیے نہ کیجیے کہ ہم یہاں پر آ گئے تو ذکر کر رہے ہیں. نہیں, ایک اپنے دل کے لیے دوا سمجھ کر اس کو کیجیے. ہم ابھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, ایک منٹ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ کی آواز دل پہ گرائیں گے. اور یہ سوچیں گے کہ الا اللہ کی آواز, اللہ کی آواز دل پہ پڑتی ہے, اور اللہ کی آواز دل پہ ایسی نہیں پڑتی, محبتوں کے ساتھ پڑتی ہے. تو میرے دل میں اللہ کی آواز بھی آ رہی ہے, اللہ کی محبت بھی آ رہی ہے, اور جہاں اللہ کی محبت آئے گی وہاں گناہ صاف ہوگی, تو ہمارا دل نرم بھی ہو رہا ہے. لہذا پڑھیے میرے ساتھ,
لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 الا اللہ, لا الہ 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 الا اللہ,
Allah اللہ تیرے
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں میں اللہ کا ہوں، میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں، میں سیرکار ہوں میں سزا کار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الٰہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الٰہ، مجھ گنہگار کو قیامت کے منظر کو یاد رکھیے۔ جب سنا کیا تو قدم میں پڑ گیا، کس ذلت کے ساتھ، کس رسوائی کے ساتھ، جہنم کا فرشتہ کسی اٹھتا ہوا لے کر جائے گا۔ اس منظر کو، اس ماحول کو سامنے رکھیے، مجھے نہیں گار کو دو نہ دینا سزا، مجھے نہیں گار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے مجھے کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الغافلون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے دل کے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے باطن کے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے ظاہر کے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہمارے انگ انگ کے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ رات کے اندھیرے سے کہیں زیادہ ہمارے اندھیرے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کہیں ماندہ ہماری قبر کے اندھیری سے کہیں زیادہ ہمارے گناہ کی سیاہی پڑ چکی ہے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کو قبول فرما دے، اللہ اللہ کہنا آسان بنا دے، ذکر کرنا آسان فرما دے، اللہ محبت بھرا ذکر عطا فرما دے، عاشقانہ ذکر عطا فرما دے، والہانہ ذکر عطا فرما دے، بلاحس محبت والا ذکر عطا فرما دے، حلاوت و مٹھاس والا ذکر عطا فرما دے، کیفیت و ادا والا ذکر عطا فرما دے، بالکل کیف انداز عطا فرما دے، اے اللہ یہ سکھا سکھا سجدہ کب تک کرتا رہے گا، اللہ سکھی سکھی نماز کب تک ہوتی رہے گی، اللہ ہمارے آنکھوں میں کبھی آنسو کے قطرے نہیں آتے، اللہ ہماری پیشانی کبھی زمین پہ پڑی نہیں رہ جاتی، اے اللہ صحابہ اولیاء کے سجدے پوری رات بھر کے سجدے ہوتے تھے، اللہ ہمارے سجدے 3 منٹ کے مشکل ہونے لگے، اے اللہ ہمارے دل کی خوشی کو دور فرما دے، اپنی محبت عطا فرما، نشو و وفا عطا فرما، ہے تو محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ذکر کا طریقہ عطا فرما، ذکر کا طریقہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، فراوانی عطا فرما، برکت رحمتیں عطا فرما، ہدایت نازل فرما، توفیق تلاوت عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، سلام و سلام کی توفیق عطا فرما، سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ ہدایت کی فضاؤں کو عام اور تام فرما، ہونے والے تمام اجتماعات کو قبول فرما، اجتماع میں شرکت کرنے والے اقابر کو صحت و عافیت سلامتی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے ہر اجتماع کو محفوظ فرما دے، پورے عالم کی ہدایت کا، بالخصوص ملک کی ہدایت کا، بالخصوص ہمارے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، جنہوں نے جس طرح سے مال و سر لگایا، جس نے وقت لگایا، محنتیں کی،
اللہ جس کی قربانی جس انداز کی ہوئی ہے اللہ اس قربانی کو قبول فرما کر ان کی نسلوں کو اس کام کے قبول فرما دے، اللہ اس پورے علاقے میں ہدایت کی فضا کو عام فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما، جو مریضوں جوان کسی پریشانی مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بڑے بیماری مبتلا ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، جتنے آپ کے بندے ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں اللہ ظلم و ستم کے شکار بنے ہوئے ہیں قید و بند میں ہیں اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اللہ جن کو آپ نے دور رکھا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، کہ اللہ ہماری آپ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سرور بنا دے، پورے علاقے کے اہل ایمان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پہل اور یہ کرام کے صدقے سے پہل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.